ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه قال توضأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوار من جاورہ۔ یہ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس کی نقل اور روایت کرنے والے صحابہ حضرت عثمان ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر ملنے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کا عام معمول تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو، اب وضو کا پانی، اس کے حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس زمانے میں جیسے ہمارے یہاں نل وغیرہ ہیں یا لوٹے ہیں، وہ نہیں تھا، بڑا برتن ہوا کرتا تھا جس کے اندر پانی ہوتا تھا اور اسی میں سے پانی ہاتھ کے ذریعے سے لے کر کے وضو وغیرہ کیا جاتا تھا۔ وضو شروع کرنے سے پہلے ذرا سا اس برتن کو جھکا کر ہاتھوں کو یہاں پہنچوں تک تین مرتبہ دھو لیا جاتا تھا، پھر اندر ہی سے پانی لے کر کے چہرہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ دھوئے جاتے تھے۔ بعد میں پھر وہ پانی بچ جاتا تھا، وہ بعد میں دوسرا آدمی بھی اس سے وضو کر سکتا ہے۔ اس بچے ہوئے پانی کو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ ایک مطلب تو اس حدیث کا یہ بیان کیا ہے علماء نے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے اور وضو کے دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعضائے وضو یعنی آپ کے چہرہ انور، آپ کے مبارک ہاتھوں، آپ کے قدم مبارک سے جو دھلنے کے بعد پانی نیچے گرنے والا ہوتا تھا، اس پانی کو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر مل لیا کرتے۔ اور دونوں مطلب اپنی جگہ پر صحیح ہے، دونوں طرح حضرات صحابہ کا معاملہ ہوتا تھا۔ بخاری شریف میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 12ویں ذوالحجہ کو منا سے لوٹے, وہاں مکہ مکرمہ حج سے وہاں منا سے فارغ ہو کر کے مقام بطحا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا, وہاں ایک سرخ رنگ کے چمڑے کا خیمہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لگایا گیا. آپ نے وہاں قیام فرمایا, اسی دوران ظہر اور عصر کی نماز آئی, آپ نے وہیں اس کو ادا فرمایا, صحابہ کو پڑھایا. اس موقع پر بھی بخاری میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو جب لے کر آئے تو حضرات صحابہ, وہ بچا ہوا پانی تھا, حضرات صحابہ اس کو لینے کے لیے دوڑ پڑے, ٹوٹ پڑے, جس کے ہاتھ میں آ گیا آ گیا, جس کے ہاتھ میں نہیں آیا وہ دوسرے کے ہاتھ کی تری کو چھو کر اپنے چہرے اور جسم پر ملنے لگا. یہ عام طور پر صحابہ ایسا کرتے تھے. بخاری شریف ہی کی ایک اور روایت میں حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 150-1500 حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے, مکہ کے مشرکین نے طے کر لیا تھا کہ آپ کو جانے نہیں دینا ہے, چنانچہ انہوں نے راستے میں رکاوٹیں ڈالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا, آپ نے اپنا راستہ بدل دیا اور دوسرے راستے سے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے. مقام حدیبیہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی. یہ منظر دیکھ کر حضور نے اس کو اٹھانا چاہا, اٹھی نہیں. صحابہ آپس میں کہنے لگے, خلعت القصوی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ اٹھنی تو اڑ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں نہیں اڑی ہے, اس کو اس ذات نے روک دیا جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج مکہ والے جس شرط پر بھی میرے ساتھ صلح کرنا چاہیں گے ان کی شرطوں کے مطابق میں ان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مکہ مکرمہ بھیجا اپنا یہ میسیج اور پیغام لے کر کے, کہ بھائی ہم تو لڑائی کے لیے آئے نہیں ہیں, ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, ہم کو طواف اور جو ہے سعی کا موقع دیا جائے. لیکن ان لوگوں نے اس صحابی جو گئے تھے ان کے اونٹ کو بھی قتل کر دیا, وہ بھی بیچارے بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر کے واپس آئے. پھر ایک اور جو ہے قبیلہ خزاع کے سردار تھے بدیل ابن ورقہ, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے. وہ مکہ ہی میں رہتے تھے اور قبیلہ خزاع مسلمانوں کا بڑا ہمدرد تھا. چنانچہ وہ آئے, انہوں نے سارے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھائی ان کو جا کر کے کہو نا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. انہوں نے جا کر کے کہا اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم آپس میں صلح کرنا چاہو تو اس کے لیے تیار ہیں. بہرحال یہ واقعہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے, اسی میں یہ ہے کہ قبیلہ بنو ثقیف کے سردار عروہ ابن مسعود ثقفی, جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, انہوں نے مکہ والوں سے کہا, وہ بھی ان کی مدد کے لیے آئے ہوئے تھے, کہ تم اگر اجازت دو تو میں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جاؤں. انہوں نے کہا, جائیے. چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی, وہ بھی ذرا لمبا چوڑا قصہ ہے. اسی دوران انہوں نے ایک منظر دیکھا, جب یہاں سے واپس لوٹے تو مکہ والوں سے کہا, اے مکہ والوں, میں نے دیکھا کہ یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بلغم نکالتے ہیں تو وہ ان کے ہاتھوں میں گرتا ہے اور وہ اس کو اپنے چہروں اور جسم کے اوپر مل لیتے ہیں۔ وہ جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کا وضو کا پانی لینے کے لیے لڑ پڑتے ہیں آپس میں، ان کی لڑائی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ جب گفتگو کرتے ہیں سب خاموش ان کی بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نگاہ گاڑ کر ان کو دیکھنے کی ہمت اور جرات نہیں کرتا۔ میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، قیصر، کسرا، نجاشی، لیکن کسی بھی بادشاہ کے آدمیوں کو اس کے ساتھ وہ محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کے لیے وہ آپس میں لڑتے ہیں لینے کے لیے۔ بہرحال یہ صحابہ کا عام دستور تھا۔ یہاں یہ صحابی حضرت عبد الرحمن جو واقعہ بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور عادت کے مطابق حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر ملنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے سوال کیا، ما یحملکم علی ھذا، ارے بھائی بتاؤ تم ایسا کیوں کرتے ہو، یہ جو میرے وضو کا پانی گرنے والا ہوتا ہے اس کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر کیوں ملتے ہو۔ دیکھو وہ ایسا کیوں کرتے تھے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ آج جب ہم اس واقعے کو سن رہے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک جو ایک سیدھی سادھی سمجھ رکھنے والا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی، جو تعلق تھا، جو عشق تھا، اس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہی ہے امت کی تربیت کے واسطے۔ اس لیے اس واقعے میں بھی آپ گویا حضرات صحابہ کی تربیت کرنا چاہتے تھے، ان کو سبق دینا چاہتے تھے اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی پوری امت محمدیہ کو ایک سبق دینا چاہتے تھے۔ اس لیے آپ ان کی زبان سے سننا چاہتے تھے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ایک آدمی کوئی کام کرتا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیے کرتا ہے، پھر بھی کبھی ہم اس کو نصیحت کرنے کا یا کچھ سمجھانے کا ارادہ ہوتا ہے تو پہلے پوچھتے ہیں تم ایسا کیوں کرتے ہو، وہ جب خود اپنی زبان سے بولے گا کہ یوں اس لیے کرتا ہوں تو پھر آگے بات بڑھتی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا، ما یحملکم علی ھذا، کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس کے جواب میں وہی جواب دیا جس کی توقع تھی۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا، حب اللہ و رسولی، کہ اللہ کے رسول، ہم تو اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کرتے ہیں۔ حب اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کرتے ہیں۔ اب یہ محبت دونوں طرف کی ہوتی ہے، یعنی ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چونکہ محبت کرتے ہیں اس لیے ایسا کرتے ہیں، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ساتھ محبت کریں اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ اس جملے کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں مطلبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے، اور کون مسلمان ایسا ہوگا جو اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو؟ محبت تو ایمان کا ایک حصہ ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہوں میں اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. یعنی گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جب تک کسی کے دل میں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ نہ ہو، وہاں تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. ہر مومن کے دل میں محبت ہوتی ہی ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کی. اس لیے ہر آدمی یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اور دوسرا جملہ فرمایا، یا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کریں. ہر مومن کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک میرے ساتھ محبت کریں، دونوں طرف سے، سمجھایا کہ نہیں؟ اب اس پر آ کے کیا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ دونوں چیزیں چاہتا ہو، کیا یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے، یا یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کریں، اس کو چاہیے کہ جب بات کرے تو سچی بات کرے. فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، سچ بولے. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ اِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرنے کا اہتمام کرے. وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ان تینوں جملوں کی وضاحت میں کرتا ہوں ابھی، لیکن اس ارشاد کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی، اور صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سبق دیا، پہلے آپ کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور، آپ کے مبارک ہاتھوں وغیرہ سے گرنے والے اس پانی کو لے کر حضرات صحابہ اپنے جسموں اور اپنے چہروں پر مل رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اب دیکھو، صحابہ کو ایسا کرنے سے روکا نہیں، منع نہیں کیا کہ ایسا مت کرو. اس لیے کہ جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ تو غیر اختیاری طور پر ایسا کرتا ہی ہے. اس کا محبوب اس کو لاکھ منع کرے نا، وہ مان کے دے گا، وہ تو چمٹ جائے گا. بھائی اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا. تو صحابہ غیر اختیاری طور پر یہ عمل کرتے تھے، اس لیے صحابہ کو حضور نے منع نہیں کیا کہ ایسا مت کرو. البتہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایک سبق دیا کہ تم ایسا میری محبت کی وجہ سے کرتے ہو نا. تو اب محبت کا تقاضا کیا ہے وہ میں بتاؤں. محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم میرے جسم سے گرنے والے اس پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر ملو، منع نہیں کیا حضور نے، لیکن محبت کا جو اصلی تقاضا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بات کرے تو سچ بولنے کا اہتمام کرے. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرنے کا اہتمام کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ تین باتیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ایک نمونے کے طور پر. آپ کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری باتوں پر کیا کرے, عمل کرے. یہ ہے محبت کا تقاضا. خالی پانی لے کر چہروں پر مل لینے سے کام ہونے والا نہیں, اصل یہ ہے, اصل حقیقی محبت یہی ہے. قرآن میں بھی باری تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی, آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انوکرن کرو. سمجھ آیا کہ نہیں؟ گویا اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی تقاضا یہی ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. فتبعونی کیا نتیجہ ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. گویا محبت چاہتی ہے کہ آپ نے جس کو محبوب بنایا ہے اس کی باتوں پر عمل کا اہتمام کیا جائے. یہ تین باتیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی, یہ تو نمونے کے طور پر ہے, کوئی اس تین ہی میں بات منحصر نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے نمونہ بنائیں, اس پر عمل کا اہتمام کریں. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے؟ خالی یہ نہیں بلکہ آپ کی ایک ایک ادا, آپ کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اتارنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے, کہیں کچھ بھی ہو جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی طریقہ تھا, اس کو پورے اہتمام سے عملی جامہ پہنایا کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں دی تھی, اس لیے ان کا لقب کیا ہے؟ ذن نورین, دو نور والے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر صاحبزادی ایک نور کی حیثیت رکھتی تھی. تو بہرحال انہوں نے ایک اسی حدیبیہ کے موقع پر جو ابھی میں نے کہا, ان کو بھی بعد میں اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام لے کر ایلچی بنا کر ان کو بھیجا. دوسرے لوگ جو جاتے تھے ان کی طرف جو ہے قریش نے توجہ نہیں کی. ان کا قبیلہ بہت بڑا تھا جو مکہ مکرمہ میں آباد تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان کو بھیجو آپ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مشورہ پسند آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا. اور وہ جب وہاں مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے, مکہ میں اطلاع پہنچ گئی تھی کہ عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی بن کر کے کوئی پیغام لے کر کے آ رہے ہیں, ان کے قبیلے والے بہت خوش ہو گئے کہ ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو گویا یہ اس کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے. تمام قبیلہ ہتھیار سجا کر حضرت عثمان کے استقبال کے لیے آیا مکہ سے باہر, اور ان کو اپنے ساتھ لے گیا, کوئی تم کو انگلی نہیں رکھ سکتا, آپ جو چاہیں کرو. اور ان کو جب لے کر جا رہے تھے وہ مکہ مکرمہ, انہوں نے کہا آپ کو جس کام کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے آپ بالکل بے خطر نڈر ہو کر وہ کام کر لیجئے, کوئی آپ کو چھیڑے گا نہیں. اب وہ لے کے جا رہے ہیں, اتنے میں انہوں نے دیکھا وہ احرام کی حالت میں تھے. کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کی احرام کی لنگی جو تھی وہ آدھی پنڈلی پر تھی. اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے جو بڑے لوگ تھے, جو چودھری قسم کے, ان کا فیشن یہ تھا کہ وہ لنگی کو ایسی پہنتے تھے کہ زمین کے ساتھ گھسٹتے چلتے وقت, اسی کو وہ اپنا اسٹیٹس اور اپنی عزت کی چیز سمجھتے تھے. تو कोई आदमी की लुंगी अगर ऊंची हो ना तो उसको बहुत हल्का और मामूली समझा जाता था। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कबीले वालों ने देखा कि उनकी लुंगी तो आधी पिंडली तक है, फौरन उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को टोका, उस्मान तुम तो मदीना मक्का मुकर्रमा के बड़े बड़े सरदारों के पास एलची बन करके जा रहे हो और तुम्हारी लुंगी आधी पिंडली तक है, ये तो जरा नीची कर लो, इतनी नीची कर लो कि जमीन से घिसटने लगे, इस हालत में तुम जाओगे ना तो मक्का वाले तुमको बहुत घटिया आदमी समझेंगे, घटिया उनकी निगाहों से तुम उतर जाओगे। आज यही तो है ना, दुनिया वालों की निगाह में इज्जत लेने के लिए हम सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने जब ये कहा तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला उन्होंने क्या जवाब दिया, हा कदा इज़रतो हबीबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लुंगी बांधने का तरीका अंदाज उनका स्टाइल यही है, क्या आधी पीढ़ी तक, मैं जरा भी नीचे नहीं कर सकता। ये एक मोमिन को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा ताल्लुक रिश्ता, ऐसी मोहब्बत कि आपकी एक एक अदा उसके दिल में घर कर जाए, ऐसा होना चाहिए। देखो उसी वो मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा तो रोक दिए गए थे, उनको मक्का में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई थी, ये गए थे एलची बनकर। तो उस वक्त एक बात और हुई, सहाबा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, उस्मान तो आपका पैगाम लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचे हैं, वो बड़े नसीबदार हैं, वहां फिर उनको तवाफ करने का भी मौका मिल जाएगा, उमरा भी कर लेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान हमारे बगैर उमरा नहीं करेंगे, उस्मान हमारे बगैर उमरा नहीं करेंगे। देखो हुजूर फरमा रहे, उधर क्या हुआ, उधर यह हुआ कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मक्का मुकर्रमा के बड़े बड़े सरदारों को पहुंचा दिया और जिस मकसद के लिए आए थे, जिस मिशन के लिए, वो मिशन पूरा कर लिया, तो उनके कबीले के लोगों ने ही हजरत उस्मान से कहा कि अब आप तो यहाँ आए हुए हैं, काबा आपके सामने मौजूद है, मेरा तवाब कर लो, सही कर लो, उमरा कर लो। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के जवाब में क्या फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तो वहां रोका जाए और उस्मान अकेला उमरा कर ले, ये नहीं हो सकता। देखो दोनों तरफ क्या ताल्लुक था, उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या एतमाद था, इधर इनका मामला क्या था, ये है ताल्लुक। और गोया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा यही है। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, पहली मर्तबा, पहली मुलाकात, इत्तेफाक की बात कि उस उनकी उस पहली मुलाकात के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते के बटन खुले हुए थे, किसी वजह से खुले होंगे और उसी हालत में वो पहुंच गए और उनकी पहली नज़र जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमे अथहर के ऊपर पड़ी है, तो उस वक्त आपके बटन खुले हुए थे, बस ये अदा उनकी निगाहों में ऐसी भाग गई कि जिंदगी भर उस अल्लाह के बंदे ने कभी बटन लगाए ही नहीं। ये थी मोहब्बत, उनके बेटे उन्होंने भी कभी बटन नहीं लगाए, हालांकि बटन न लगाना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल नहीं था, वो तो इत्तेफाक की बात कि उस मौके पर ऐसा हुआ था। तो हजरत सहाबा रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन का ये एक आम मोहब्बत, गोया हुजूर के एक एक इरशाद और आपकी एक एक अदा पर ये हजरत मर मिटने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो तीन बातें फरमाई, एक तो ये है फल यसदुक हदीसहु इज़ा हद्दसा, जब बात करे तो सच्ची बात करे। देखो भाई सच्चाई जो है ना, अपनी गुफ्तगू में और अपनी बातचीत में सच बोलना, ये अजीब व गरीब सिफत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसकी बड़ी ताकीद फरमाई। بخاری ہی شریف کی روایت ہے، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، کہ تم سچ کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی آدمی کو نیکی کے راستے پر لگاتی ہے۔ کوئی آدمی نیکی کے راستے پر چلنا چاہے تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ سچ بولنا لازم پکڑ لے بس، اور یہ نیکی والا راستہ آدمی کو جنت تک لے جاتا ہے۔ دیکھو یہ ایک عجیب بات ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ماسٹر کی دے دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گرو چاوی۔ آج کل ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارے اندر بہت سی برائیاں ہیں، اور ہم تمام برائیوں سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، محنتیں بھی کرتے ہیں، کوشش بھی ہوتی ہے، لیکن جیسی کامیابی ملنی چاہیے ملتی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسا نسخہ بنا دیا، بتا دیا کہ کوئی آدمی نیک بننا چاہے نا تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم کر لے اور جھوٹ سے بچیں۔ اسی روایت میں آگے وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور تم جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ آدمی کو گناہ کے راستے پر ڈالتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ والا راستہ آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اگر اتنا ہی کر لے، کیا؟ جھوٹ سے بچ کر سچ کا اہتمام کر لے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کے اندر بالکل پلٹا کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہ ایک دو منٹ زیادہ ہو جائیں گے، پوری کر لوں بات، وہ تو 35 پر پورا کر لیں، 40 پر کر لیں۔ اچھا، تو جو ہے اس نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے اندر جو ہے بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، میں چوری کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، اور جو ہے میں شراب بھی پیتا ہوں، چار بیماریاں بتلائی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یہ سب ایک ساتھ چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے، یعنی ایک سارے کام ایک ساتھ چھوٹ نہیں سکتے، دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے میں چھوڑوں گا، محنت کروں گا، آپ پہلے مجھے مشورہ دیں کہ میں پہلے کس چیز کو چھوڑوں۔ دیکھو یہ چار، کیا چار کام تھے؟ چوری، زنا، شراب اور جھوٹ۔ اب آپ ہی بتائیے، مجھے اور آپ کو اگر یہ فیصلہ کرنے کا کہا جاتا تو ہم اور آپ تو ان چار میں، جھوٹ کا تو کہیں نمبر ہی نہیں تھا ہمارے نزدیک، ہے نا، ہم بہت بہت تو کہیں گے کہ بھائی کیا کر لو، شراب پینا چھوڑ دو، زنا کرنا چھوڑ دو، بڑا خطرناک گناہ ہے ہمارے لیے، قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کے انداز پر۔ اللہ تعالی نے اسی لیے تو آپ کو بھیجا تھا، کیا فرمایا؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ دیکھو ویسے ان چار میں آسان یہی معلوم ہوتا ہے، کیا اس میں ایک نفسیاتی طور پر بھی اس کا علاج ہے، نفسیاتی یعنی مانسک طور پر، کہ بھائی ان چار عادتوں میں ہلکی یہی معلوم ہوتی ہے، کوئی بھی ہوگا سامنے والا فوراً کیا کر لے گا؟ ایکسپٹ کر لے گا، اس کو قبول کر لے گا، چلو یار یہ تو چار میں سے اسی کا کہا ہے، اس نے فوراً ایکسپٹ کر لیا، کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب کیا ہوا؟ اب اس زمانے کے لوگ اپنی بات کے پکے ہوا کرتے تھے، اس میں ذرا ادھر ادھر نہیں ہے۔ تو اب جب چوری کرنے کا وقت آیا نا، تو اس نے سوچا کہ میں نے تو وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اب اگر میں نے چوری کی اور بعد میں مجھ سے پوچھا گیا کہ تو نے چوری کی تھی، تو چونکہ میں نے کہا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنا نہیں، اس لیے میں کہوں گا ہاں کی تھی، تو ہاتھ کٹے گا، اس لیے چوری کا ارادہ اس نے چھوڑ دیا۔ زنا کرنے کا خیال پیدا ہوا، سوچا کہ دیکھو میں اگر زنا کروں گا اور مجھ سے پوچھا گیا کہ تو نے زنا کیا ہے، تو چونکہ میں نے کہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو مجھے اقرار کروں گا کہ ہاں کیا ہے، تو पत्थर मार के मुझे क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और नहीं, जिना भी छोड़ दिया। शराब पीने का ख्याल आया तो वहाँ भी वही कि शराब पीऊँगा, और मुझे बाद में पूछा गया कि तूने शराब पी, और मैं कहूँगा हाँ तो 80 कोड़े लगाए जाएंगे। तो झूठ क्या छूटा, सारी बीमारियाँ क्या हो गई, छूट गई। देखो हमारे समाज में, हमारे माशरे में झूठ को तो कोई अहमियत दी नहीं जाती। हालांकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अपनी औलाद की जब तरबियत करो ना तो उनके अंदर सच की आदत डालो। ये आदत अगर बच्चे में पड़ गई तो यकीन है कि इंशाल्लाह बहुत सारी खूबियां धीरे धीरे आएगी और बुराइयों से महफूज रहेगी। तो ये वह सच्चाई जो है ना बड़ी अहमियत रखती है, झूठ से बचने की बड़ी ताकीद है। हदीस में आता है कि आदमी जब झूठ बोलता है तो उसके मुंह से बदबू निकलती है और फरिश्ता 1 मील दूर तक चला जाता है उस बदबू से बचने के लिए। हमारे एक बुजुर्ग थे हजरत कारी अमीरुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े खुलफा में से थे। अपने बयान में एक मरतबा उन्होंने फरमाया कि हम बच्चे थे ना तो बचपन में हमारे घर के लोग फरमाया करते थे, देखो झूठ मत बोलना वरना मुंह में से बू आएगी, बदबू आएगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए बदबू तो आनी है, हमें महसूस हो ना हो एक बात दूसरी है। कभी ऐसा होता है कि एक चीज होती है लेकिन जैसे किसी की नाक अगर क्या हो गई है, जो है काम करना छोड़ चुकी है, तो कितनी बदबू हो उसको तो पता चलने वाला ही नहीं है। समझाया क्या नहीं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ बोलेगा तो बदबू होगी, तो बदबू तो हो, हमें हमारी नाक खराब हो जाने की वजह से उस बदबू का एहसास, दुनिया की बदबू का एहसास होता है लेकिन वो रूहानी बदबू का एहसास नहीं होता, वो बात दूसरी। तो क्या बचपन में घर के लोग कहते तो हम बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो किसी वो दूसरे को एक दूसरे को मुंह सुंघाया करते थे कि देखो मेरे मुंह से बदबू तो नहीं आती। नहीं तो बहरहाल कहने का हासिल यह है कि झूठ से अपने आप को बचा कर सच्चाई की आदत डालना एक ऐसा अमल है कि आदमी को नेकी के रास्ते पर डाल देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा कर ऐसा नेकी के रास्ते पर डाल दे कि कभी कोई बुराई का तसव्वुर ही ना आए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।